الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. من قابل احترام بزرگو اور عزیزو، آپ سب کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے اسی کے متعلق جو احکام، تعلیمات اور ہدایات ہیں انہی کے بارے میں اس وقت انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کا ارادہ ہے. محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 10 محرم کا دن بڑا مبارک دن ہے. اور اس سلسلے میں احادیث طیبہ کے اندر 10 محرم کے جو فضائل ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، اور جو باتیں ثابت نہیں ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ماہ ذوالحجہ پہ ختم ہو جاتا ہے. سال کے 12 مہینے ہیں، پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم مہینے کہلاتے ہیں. ویسے تو 12 کے 12 مہینے اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے ہیں. جب اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اسی وقت سال کے 12 مہینے بھی بنائے تھے، اور اسی وقت سے یہ سال کے 12 مہینے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے. پھر ان 12 مہینوں میں اللہ تعالی نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے اور ان کو قابل احترام بنایا ہے. ان میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں، چوتھا مہینہ الگ ہے. جو 4 مہینے محترم ہیں وہ یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو ان سے الگ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں میں یہ چار مہینے محترم چلے آئے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی آسمانی شریعتوں میں ان چار مہینوں کے اندر کافروں سے جہاد کرنا بھی حرام تھا، کافروں سے لڑنا بھی حرام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان چار مہینوں میں کافروں سے جہاد کرنا جائز ہے، لیکن ان مہینوں کا احترام اور ان کی عظمت اور ان کی بڑائی باقی ہے، اور ان کے محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح محترم زمانے میں نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کا وبال بھی سخت ہوتا ہے، ایسے ہی ان چار مہینوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ دیں، اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے گناہوں سے محفوظ رکھیں. جیسے رمضان شریف کا مہینہ جو گزر چکا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور جس طرح نیک اعمال کا ثواب رمضان شریف میں زیادہ ہے، ایسے گناہ کا وبال بھی رمضان شریف میں زیادہ ہے. بس اسی طرح ان چار مہینوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ چار مہینے جو محترم ہیں وہ اس لیے محترم ہیں کہ ان چار مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے مقرر نہیں ہے، کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے ان مہینوں کے اندر مقرر نہیں ہے. اور ان چار مہینوں میں عبادت کرنے سے، نیکیاں کرنے سے، اچھے اچھے کام کرنے سے، گناہوں سے پرہیز کرنے سے یہ ہے کہ انشاءاللہ سال کے 8 مہینوں میں بھی اس کو پھر اس کی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق ہوگی. جیسے رمضان شریف کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے کہ جس شخص کا رمضان کا مہینہ سلامتی سے گزر جائے گا اس کا سارا سال سلامتی سے گزر جائے گا. بس اسی طرح سے یہ چار مہینے جس نے سلامتی سے گزار دیے اور نیک کاموں میں گزار دیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو انشاءاللہ ان چار مہینوں کے اندر ایسا اہتمام کرنے کی برکت سے سال کے باقی جو 8 مہینے ہیں ان میں بھی انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہوگا. اور محرم سے ایک خاص حکم کا تعلق بھی ہے، محرم سے خاص حکم کا تعلق ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسلامی تاریخ کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. جو شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے حق میں اور امت مسلمہ کے حق میں بے حد مبارک فرمائے، باعث سلامتی بنائے، باعث عافیت بنائے. تو اسلامی تاریخ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے. یہ احکام کے درجات ہیں جو حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بڑی سہولت اور آسانی ہے. سب سے اونچا درجہ جو ہوتا ہے حکم کا اسے فرض کہتے ہیں. حکم کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ ہے فرض، پھر اس کے نیچے ہے واجب، فرض کفایہ، اس کے نیچے ہے فرض کفایہ، پھر اس کے نیچے ہے واجب، پھر اس کے نیچے ہے سنت موکدہ، پھر غیر سنت موکدہ، پھر نفل وغیرہ. جیسے ممنوعات میں اور جن کاموں کے کرنے کی ممانعت ہے اس میں سب سے جو بڑا درجہ اس کو حرام بھی کہتے ہیں، اس کو حرام کہتے ہیں, اور حرام میں گناہ کبیرہ بھی سب آ گئے. تو گناہ کبیرہ میں بعض اکبر القبائر ہیں, بڑے گناہوں میں بھی زیادہ بڑے گناہ, پھر بڑے گناہ, یہ سب حرام کے اندر ہیں. پھر مکروہ تحریمی, جس کو اردو میں ناجائز کہتے ہیں, جس کو اردو میں ہم ناجائز کہتے ہیں. پھر مکروہ تنزیہی, جس کو خلاف اولیٰ کہتے ہیں. یہ درجات حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اپنی بصیرت سے اور اپنی فقاہت سے مقرر فرمائے ہیں, جس میں امت مسلمہ کے لیے بڑی سہولت اور آسانی ہے. اور فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے کہ جو چند مسلمانوں کے کرنے سے باقی کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. فرض کفایہ ایسا فرض ہوتا ہے کہ ہے تو سب مسلمانوں پر وہ فرض, لیکن اگر چند مسلمان اس پر عمل کر لیں تو باقی کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں فرض کفایہ. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر کسی محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کو غسل دینا, کفن دینا اور نماز جنازہ پڑھنا, یہ فرض کفایہ ہے. یعنی اگر محلے میں جو کوئی بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا, سارے گنہگار ہوں گے. اور کچھ لوگوں نے پڑھ لی, کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی, تو جن لوگوں نے پڑھ لی ان کے پڑھنے سے باقی لوگوں کی طرف سے بھی وہ فرض ادا ہو جائے گا. تو ایسے ہی اسلامی تاریخ بھی فرض کفایہ ہے, لہذا فرض کفایہ کا سب مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے. سرکاری طور پر بھی اہتمام کرنا چاہیے اور غیر سرکاری طور پر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے جتنے بھی معاملات ہیں اور جتنے بھی خطوط ہیں, اس میں اوپر اسلامی تاریخ لکھنی چاہیے اور اس کے نیچے انگریزی تاریخ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں, لیکن فوقیت اسلامی تاریخ کو دینی چاہیے. یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے, جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. محرم کے مہینے میں روافض اور شیعوں کی وجہ سے ایک غلط تاثر ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے. معاذ اللہ, شیعہ جو ہیں وہ تو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, اور ان کے منحوس سمجھنے کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اور بہت ہی مظلومانہ حالت میں شہید ہوئے ہیں, لہذا وہ اس مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے. اسی لیے ان کے یہاں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ان کی جو رسومات ہیں اور ان کی جو بدعات ہیں, ان کے جو طور طریقے ہیں جو کہ ہمارے اعتبار سے سراسر حرام و ناجائز ہیں, وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرتے ہی نہیں, وہ خوشی اس مہینے میں مناتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو غم کا مہینہ ہے, اس لیے وہ غم کرتے ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ سب غلط ہے, جس سے بچنا چاہیے. اس کی وجہ سے بعض سنی مسلمان بھی, خاص طور سے جاہل مسلمان خواتین و حضرات, وہ بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, اور منحوس سمجھ کر کے وہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے اور خوشی کی تقریبات نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ تو منحوس مہینہ ہے, اس میں ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے. بلکہ ایک مہینہ, دو مہینے اور بھی ہیں جس کو جاہل لوگ منحوس سمجھتے ہیں. ایک ذوالقعدہ کو, ذوالقعدہ تو عربی کا نام ہے, اردو میں وہ اس کو کہتے ہیں خالی کا چاند, یعنی خالی عن الخیر, خیر سے خالی مہینہ. وہ کہتے ہیں شوال میں شادی بیاہ کریں گے, پھر جیسی ذوالقعدہ کا مہینہ, ارے یہ تو خالی کا مہینہ ہے, یعنی یہ تو خیر سے خالی ہے, لہٰذا اس میں شادی بیاہ نہیں کریں گے. پھر ذوالحجہ میں شادی کریں گے, پھر محرم میں چھوڑ دیں گے. محرم کا مہینہ تو منوس مہینہ عیاذ باللہ. پھر محرم کے بعد سفر کے اندر بھی شادی بھی نہیں کرتے, اسے بھی منوس سمجھتے ہیں. اور سفر کے مہینے کو منوس تو زمانے جاہلیت سے سمجھا جاتا ہے, زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کو منوس سمجھا جاتا تھا, اور آج بھی بعض لوگ اس کو منوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں سفر کی شادی صفر ہوگی, سفر میں جو شادی کرے گا وہ صفر ہوگی, یعنی ناکام ہو جائے گی. لہذا اس سفر کے مہینے میں بھی شادی بیاہ نہیں کرتے اور خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرتے. تو یہ سب باتیں غلط ہیں. بھائی جب اللہ پاک نے محرم کے مہینے کو چار محترم مہینوں میں شمار فرمایا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو منو سمجھنے والے؟ لہذا یہ بالکل غلط ہے اور یہ شیعوں کے اثر سے ہے. لہذا اپنی اپنی اصلاح لینی چاہیے, اپنے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے کہ محرم کا مہینہ تو محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, اور محترم مہینہ ایسا ہے کہ جس میں شادی بھی ہونی چاہیے, خوشی کی تقریبات بھی ہونی چاہیے, اور جو اس کے فضائل ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. نہ یہ کہ اس کو منو سمجھنا, ایسی ذوالقعدہ کو منو نہیں سمجھنا چاہیے, ایسے سفر کے مہینے کو منو نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینے, ان میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ نحوست کا عقیدہ ہی سرے سے غلط ہے. اس مہینے میں جو عاشورے کا دن ہے جس کو 10 محرم کہتے ہیں, یہ بڑا مبارک دن ہے اور اس کی احادیث میں فضائل بھی آئے ہیں. اور جب حضور کی شریعت میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورے کا روزہ فرض تھا, 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو پھر یہ عاشورے کا روزہ فرض نہ رہا. چنانچہ ایک روایت میں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور عاشورے کا روزہ رکھنے پر ہمیں ابھارتے تھے اور بہت تاکید فرماتے تھے. عاشورے کا روزہ رکھنے پر ابھارتے بھی تھے اور تاکید فرماتے تھے. پھر جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہو گئے تو پھر آپ نہ حکم دیتے تھے نہ منع کرتے تھے نہ اس کی زیادہ تاکید کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ پہلے رمضان شریف کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا, اس لیے تاکید بھی ہوتی تھی, آمادہ بھی کیا جاتا تھا. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشورے کے فرض ہونا ثابت ہو گیا, لہذا پھر آپ اس کی زیادہ تاکید نہیں فرماتے تھے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے گا, جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے گا یعنی 10 محرم کو روزہ رکھے گا, تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال گناہ معاف فرما دیں گے, یعنی پچھلے 1 سال گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. اور ایک حدیث جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے, جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں دیکھا کہ یہودی جو ہیں عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں, 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے, ایک بنو نذیر, دوسرے بنو قریظہ, تیسرے بنو قینقاع. یہ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے جو مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے. اس لیے آپ نے جب دیکھا کہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کا روزہ اہتمام سے رکھتے ہوئے دیکھا. آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو, تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا, حضرت یہ وہ عظیم الشان دن ہے, 10 محرم وہ عظیم الشان دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی. فرعون اور اس کی قوم جو ہے دریائے نیل میں غرق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو اس سے نجات عطا فرما دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے قوم سے نجات پانے کے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا, اس لیے ہم بھی ان کے اتباع میں روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی تم سے زیادہ تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں، لہذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. یہ ہے اس کا پس منظر اور اس کی تاریخ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہود و نصارہ تو عاشورے کے دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. لیکن آئندہ سال محرم آنے سے پہلے ربیع الاول ہی میں آپ کا وصال ہو گیا اور آپ 2 روزے نہ رکھ سکے، لیکن اپنے خواہش کا اظہار فرما دیا. اسی وجہ سے حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 2 دن کا روزہ رکھیں، یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں، 2 رکھیں. لیکن اگر کسی کے اندر 2 رکھنے کی ہمت نہ ہو تو 1 دن کا بھی رکھ سکتا ہے، یعنی صرف 10 محرم کا روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے تو جائز ہے، خلاف اولا ہے، بہت سے بہت خلاف اولا ہے. اس کی عجیب و غریب حکمت ہے جو ہمارے لیے سبق آموز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھنے کا بہت ہی اہتمام کرتے ہیں اور اس دن کا بڑا احترام کرتے ہیں اور بڑی اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے روزہ رکھنے میں ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے نبی روزے 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا ارادے کا اظہار فرمایا. لہذا علماء فرماتے ہیں یہ حکمت ہے اس کے اندر، تاکہ عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت نہ رہے. یہودی بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنا باعث فضیلت ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، اس لیے اب 2 روزے رکھنے مسلمانوں کو چاہیے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لیں یا پھر 11 کو ملا لیں، تاکہ 2 روزے رکھنے کی وجہ سے یہودیوں کے 1 روزہ رکھنے کی مشابہت نہ رہے. اس سے ذرا سا آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی مشابہت گوارا نہیں فرمائی، اور ہم گناہوں کے اندر ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور ان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کے طور طریقے اختیار کر رہے ہیں. اب جیسے داڑھی منڈانا ہے، اب ہمارے دین میں تو یہ حرام ہے، ناجائز. کم از کم 1 مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور داڑھی منڈانا یہ کافروں کی مشابہت ہے. اس کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے، عیسائیوں کی مشابہت ہے، ہندوؤں کی مشابہت ہے، مجوسیوں کی مشابہت ہے، اکثر کافر داڑھی منڈاتے ہیں. اب مسلمان اگر داڑھی منڈائے گا تو ایک تو داڑھی منڈانا بجائے تو خود گناہ، حرام اور ناجائز، دوسرے اس کے اندر کافروں کے ساتھ مشابہت بھی، تو دو گناہ ہیں اس کے اندر. اس لیے اس گناہ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. یا ایسے ہی مردوں کو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا، تو یہ اصل میں کافروں کا طریقہ ہے. اصل طریقہ جو ہے یہ شلوار، پاجامہ، لنگی، تہمد، یہ ٹخنے سے نیچے رکھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے. آج بھی کافروں کا طریقہ ہے. جتنے کافر ہیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے پینٹ پتلون جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہوتی. اب اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو ایک تو ویسے ہی یہ گناہ ہے، ویسے ہی شلوار ٹخنے سے مرد کو نیچے رکھنا گناہ ہے. احادیث کے اندر مطلق وعیدیں آئی ہیں اس کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ اس میں غیر مسلموں کی مشابہت کا بھی گناہ ہے. اور حقیقت بھی بظاہر ایسی ہی ہے کہ عام طور پر عام مسلمان مردوں نے کافروں کو دیکھ دیکھ کر یا ان کی انگریزی زبان پڑھ پڑھ کر, سیکھ سیکھ کر, اور ان کے ماحول میں رہ کر کے پینٹ پتلون پہننا شروع کر دی. اور پینٹ پتلون تو ہوتی ہی ٹخنے سے نیچے یہ, اور پھر ان دوسرے مسلمانوں نے جو پینٹ پتلون نہیں پہنتے انہوں نے اپنی شلوار پاجامے کو ٹخنے سے نیچے کرنا شروع کر دیا, تو یہ گناہ بھی ہے اور اس میں مشابہت کا گناہ بھی ہے. اور ساتھ ساتھ اگر تکبر کے ساتھ ہو تو یہ تیسرا گناہ ہے. اگر تکبر کے ساتھ تکبر کی وجہ سے نیچے کرتا ہے تو الگ گناہ ہے, اگر تکبر کے بغیر نیچے کرتا ہے تو دوسرا گناہ ہے, اور تیسرا گناہ اس میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہے. تو داڑھی منڈانے میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے, شلوار پاجامہ ٹہنے سے نیچے رکھنے میں ان کے ساتھ مشابہت ہے, ایسی ٹائی استعمال کرنا یہ بھی کافروں کا خاص لباس کا خاص حصہ ہے, یہ اس کے استعمال کرنے میں ان کی مشابہت ہے. تو دیکھو ہم گناہ میں ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں, حضور نے تو عبادت میں ان کی مشابہت گوارا نہیں کی, اور ہم جناب عبادت تو کیا گناہوں کے اندر بھی ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. عاشورے کی جہاں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہاں ایک فضیلت اور بھی ہے جو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے. وہ یہ کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو عام طور پر جو کھانا کھلاتا ہے اس سے بہتر کھانا کھلائے. عام طور پر جس طرح روزانہ آدمی گھر میں کھانا پکتا ہے اس سے اچھا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلائے تو سارے سال اسے گھر میں روزے کے اندر خیر و برکت ہوگی, خیر و برکت ہوگی. اور بعض علماء نے جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے انہوں نے اپنا تجربہ ہی بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور الحمدللہ اس کو درست پایا کہ عاشورے کے دن ہم نے اپنے گھر والوں کو عام طور پر جو کھانا گھر میں پکتا ہے اس سے اچھا کھانا پکایا, جیسے عید کو اچھا کھانا پکتا ہے, بقرعید کو اچھا کھانا پکتا ہے, یا خوشی کے موقع پر اچھا کھانا پکتا ہے. تو ایسا کھانا اگر آدمی کے اندر استطاعت ہو اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق گھر والوں کو اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے کھلائے, تو انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ تجربہ یہ ہے کہ سارے سال گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے. تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے, کرے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بس یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عاشورے کے دن کوئی خاص کھانا شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے, اور اپنی طرف سے بھی مقرر کرنا درست نہیں ہے. اس طرح مقرر کرنا کہ ہو نہ ہو ضرور ہو, ہو نہ ہو وہی ضرور ہو. جیسے حلیم کھچڑا, محرم کے ساتھ حلیم کھچڑا مخصوص ہے. جہاں محرم آیا اور حلیم کھچڑا گھروں میں پکنا شروع ہوا خاص طور سے 10 محرم, تو یہ حلیم کھچڑا ثابت نہیں ہے, اور اپنی طرف سے اس کو لازم کرنا بھی صحیح نہیں. بھائی سارے سال جیسے حلیم کھچڑا پک سکتا ہے تو محرم بھی پک سکتا ہے, لیکن سارے سال تو کوئی پکائے نہیں. جہاں 10 محرم آئی اور جناب حلیم کھچڑا پکنا شروع ہو گیا اور اس میں طرح طرح کی خرابیاں اور طرح طرح کے مفاسد پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس سے بچنا چاہیے. اور کوئی کھانا پکا لیں, قورمہ بریانی پکا لیں یا کوئی اور کھانا جو پسند ہو پکا لیں, لیکن جو لوگوں نے اپنی طرف سے لازم کر لیا ہے اس سے بچنا چاہیے. ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے کہ لوگوں نے خاص خاص دنوں کے لیے خاص خاص کھانے پکا کھانے مخصوص کر رکھے. رجب کے اندر کونڈے, وہ ضرور اہل بدعت کے خاص طور سے رجب کے مہینے میں 27 رجب میں کونڈے بنائیں گے, وہ ظاہر گھر کا کونڈا ہی ہو جائے, وہ کونڈے ضرور پکائیں گے. اس کے بعد پھر محرم کے اندر حلیم کھچڑا اور ربیع الاول کے اندر بریانی, اور شعبان میں 15 شعبان کو حلوہ ساری رات حلوہ پکانے میں گزار دیں، نہ عبادت نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، لیکن یہ ایسا جیسے فرض ہو، فرض واجب کی طرح اس کی پابندی کرتے ہیں، یہ سب حد سے تجاوز ہے جس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد روافض کے جو غلط غلط کام ہیں، جس میں خاص طور سے تعزیہ بنانا، دلدل نکالنا، علم صدہ نکالنا، مجلس اعضاء قائم کرنا اور اس کے اندر مرثیہ پڑھنا اور مصنوعی رونا رونا، یہ ان کے مخصوص اعمال ہیں، یہ سب حرام و ناجائز ہیں. اور بات سننی بھی اس میں اس کو دیکھنے چلے جاتے ہیں، یا دیکھ اس لیے جانا دیکھیں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. وہی من کثر سواد قوم فہو امینو، جو کسی قوم کی جماعت میں اضافہ کرے گا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا. تو جیسے ان کے یہ کام حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس میں شریک ہونا چاہے دیکھنے ہی کی نیت سے ہو، یہ بھی ناجائز ہے. لہذا 10 محرم کو اپنے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، اور تعزیہ دیکھنے کے لیے ہرگز نہیں جانا چاہیے، اور ان کے عالم صدقے کو ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی مجلس اعضاء میں ہرگز شریک نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں گناہ کی ہیں. جب گناہ کی ہیں تو گناہ کی چیز کو دیکھنا بھی گناہ ہے، گناہ کی چیز کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایسے فیس بک پر یا ٹی وی کے اندر یا کسی اور ذریعے سے ان کے تعزیے وغیرہ دیکھنا، یہ سب گناہ کے اندر داخل ہیں. خود بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق دے، خاص طور سے عاشورے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما دے. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ، یا اللہ ہمیں ماہ محرم کے فضائل نصیب فرما، اس میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنی خرافات روافض کی اس مہینے میں جاری و ساری ہوتی ہیں، ان سے ہم کو سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سب مسلمانوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما. یا ارحم الراحمین، جلد از جلد ان کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا اللہ جلد از جلد ان کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، آپ اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. اسرائیل اس کے مددگاروں کو اپنے عزائم میں ناکام فرما، نامراد فرما، ان کو رسوا و ذلیل فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم مزق جمعہم. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، وانزل بهم بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. یا ارحم الراحمین، مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، ان کے قدم قدم پر مدد فرما، نصرت فرما، ان کے حوصلے بلند فرما. یا ارحم الراحمین، عالم اسلام کو، عالم دنیا کو مجاہدین کی، اہل فلسطین کی مدد کرنے کی، حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما، مدد کرنے کی، حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جہاں جہاں جو مسلمان خواتین حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہمارے دعاؤں میں ان کو شامل فرما، اور ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا ارحم الراحمین، ہم کو عافیتوں والی بارشیں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیتوں والی بارشیں عطا فرما، برکتوں اور رحمتوں والی اور شادابی اور ہریالی لانے والی بارش عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہم بارش کے محتاج ہیں، اپنی رحمت سے خوشحالی لانے والی اور بابرکت بارشیں ہم کو عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس تمام نیک مرادیں پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آئندہ منگل کو، چونکہ اکثر لوگوں کا روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس لیے منگل کو بیان نہیں ہوگا.